میں اصل میں کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ 26 کو لوگ آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے, تو آئیں گے تو بہت اور بھی اچھی بات ہے, لیکن کیونکہ یہ موسم چل رہا ہے کرسمس کا, تو اس لیے میں نے سوچا کہ مسیح کی پیدائش کے حوالے سے کوئی بات کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مسیح کی پیدائش پہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں آج ہم سے ان کا جائزہ لیں. یہ وہ اعتراضات ہیں جو سائنسدانوں نے کیے, یہ وہ اعتراضات ہیں جو مذہبی لوگوں نے کیے, ان لوگوں نے جن کا کسی مذہب سے تعلق نہیں تھا, اور ان لوگوں نے جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق تھا. اور ظاہر ہے کہ ہم کیونکہ فری انکوائری کے قائل ہیں کہ اگر اعتراض ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے, اس کے دلائل اور شواہد پر غور کی جائے, اس کو بالکل ایک دم ویسے رد نہ کر دیا جائے. اگر وہ قابل قبول ہے تو سر آنکھوں پر, اگر قابل قبول نہیں ہے تو اس کو قبول نہ کرنے کی بھی وجوہات ہونی چاہیے. یعنی دھینگا مشتی نہیں چلتی مذہب میں, اور نہ چلنا چاہیے. سائنس کی طرف سے جو اعتراض کیا گیا وہ یہ ہے کہ صاحب آپ دیکھیے کہ ہمیشہ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام چونکہ کنواری تھی اور ان کے کوئی جنسی تعلقات پیدا نہیں ہوئے, تو لہذا یہ سائنس کے خلاف ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ لازمی ہے عمل ٹھہرنے کے لیے کہ صاحب اسپرمیٹوزون اور اووم دونوں کا امتزاج ہو اور اس سے کچھ پیدا ہو, اور چونکہ یہ خلاف ہے لہذا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو سائنس کا یہ دعویٰ ہے وہی ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ لوور اینیملز کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہرمافروڈائٹس بھی ملتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو پارتھینوجینیسس کی مثالیں بھی ملتی ہیں, یعنی کیڑے ہیں, تو وہ کوئی ان میں نر اور مادہ نہیں ہوتے, وہ آپس ہی میں خود وہ کرتے ہیں اور وہ ان کے بچے ہو جاتے ہیں, انڈے دیتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو جب لوور نیچر میں یہ ہو رہا ہے تو یہ صحیح ہے کہ انسانوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ فطرت میں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ غلط ہے. فطرت میں ایسا ہو رہا ہے, صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جب آپ لوور اینیمل سے آپ ہائر اینیمل کی طرف یعنی انسان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں یہ نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی نہیں ہوتا, لیکن اب آپ یہ طے کیجئے کہ جب آپ انسان سے یعنی بشر سے فوق البشر کی طرف جائیں گے تو کیا بشری قوانین کا وہاں بھی اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بعض اوقات انسانوں کے جو کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں ان کا اطلاق تمام انسانوں پر نہیں ہوتا, اگرچہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ جا کے کہیں ٹریفک روک کے کھڑے ہو جائیں, آنے والے ٹریفک کو بیچ میں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں, تو ظاہر ہے کہ آپ کو اندر کر دیا جائے گا, کیونکہ آپ نے ٹریفک غیر قانونی طور پر روکا. ٹریفک کو اس طرح سے روکنا غیر قانونی, لیکن وہ جو ٹریفک والا سارجن کھڑا ہوتا ہے وہ بھی ٹریفک روکتا ہے, لیکن وہ غیر قانونی نہیں گنا جاتا, اس لیے کہ وہ کسی قانون کے تحت روک رہا ہوتا ہے. اس کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ بھائی ادھر والا جب اتنے ہو جائے تو ادھر کو چھوڑ دو اور ادھر والوں کو چھوڑ دو, ورنہ یہ آپس میں لڑ مریں گے. تو ارفع و اعلی مفاد کی خاطر چند افراد کو تکلیف دی جاتی ہے کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں بجائے اس کے کہ اللہ میاں کے ہاں پہلے پہنچ جائیں. تو وہاں پہ وہ قانون ٹوٹ نہیں رہا ہوتا بلکہ ایک دوسرا قانون نافذ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آپ اگر کہیں کہ چونکہ ٹریفک والا روک رہا ہے تو لہٰذا مجھے بھی حق پہنچتا ہے, آپ بھی بیچ میں شروع ہو جائیں روکنا تو آپ کو باہر کے اندر کر دیں گے, کیونکہ آپ کے پاس وہ قانونی جواز نہیں ہے. اگر لال بتی ہو اور آپ اس کو پار کر جائیں تو پولیس والا آپ کو پکڑ لیتا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اور آپ کا چالان ہوتا ہے, اور ہونا چاہیے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ہونا تو چاہیے. لیکن اگر ایک گاڑی چلی آ رہی ہے اور اس میں مریض آپ نے رکھا ہوا ہے, ایمبولینس ہے, اور پاؤں 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 بجاتی چلی آ رہی ہے, تو اس پر اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوتا, وہ اس کو توڑتے ہوئے نکل جاتی ہے. کہیں پہ آگ لگی ہے تو فائر بریگیڈ کی گاڑی جو ہے وہ اس کو توڑتی ہوئی نکل جاتی ہے, کیونکہ وہاں پر مسئلہ کسی انسان کی جان بچانے کا ہے. کیونکہ ارفع و اعلی مقصد سامنے ہے تو آپ اس قانون کو توڑتے نہیں ہیں, لیکن آپ کو اسے ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے، مستثنا قرار دے دیا گیا ہے. جب کسی ملک کا کوئی وزیر، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم یا وزیر اعلی آتے ہیں تو دونوں قوانین ٹوٹتے ہیں. پہلے تمام ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے کہ اب کوئی گزرے گا نہیں، یہاں تک کہ بیچارہ پیدل آدمی بھی سڑک پار کرنا چاہے تو اس کو نہیں کرنے دیتے کہ نہیں نہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ چاہے بتی لال ہو، پیلی ہو، نیلی ہو، جیسی بھی ہو، صدر صاحب کی گاڑی آ رہی ہے تو وہ دندناتی ہوئی چلی جاتی ہے، وہ ہر اسٹاپ پہ رکتی نہیں ہے کہ لال بتی ہے تو روک لوں. اس پہ دونوں قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، قانون موجود ہے. صدر صاحب کے جانے کے بعد آپ یہی حرکت کیجئے، لال بتی توڑ جائیے کہ صاحب صدر صاحب کی گاڑی آئی تھی، آپ نے نہیں روکی تھی، مجھے بھی مت روکیے، تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا. انسانوں کے درجات کی وجہ سے یہ قوانین کے اطلاق میں فرق آتا ہے. تو جو ارفع و اعلی بشر ہو بلکہ ما فوق البشر ہو، تو کیا اس کے لیے آپ یہی بشری قوانین کا اطلاق کریں گے؟ وہ قانون ٹوٹ نہیں رہا ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہاں پہ ایک ارفع و اعلی قانون ہے. میں پھر وہی مثال دیتا ہوں کہ اگر فائر بریگیڈ والی گاڑی جا رہی ہے اور اس کے لیے وہاں پہ لال بتی پہ رکنا ضروری نہیں ہے، اس کو توڑتی ہوئی گزر جاتی ہے اور کوئی اس کا چالان نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے جہاں آگ لگی ہے وہاں پر کچھ انسان بھی گھرے ہوں اور ان کی جان خطرے میں ہو، تو ان کو بچانے کے لیے جا رہی ہے، اس لیے یہ قانون تھوڑی دیر کے لیے ہم معطل کیے دیتے ہیں. جب آپ ایمبولینس میں مریض کو جا کے ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں اور چونکہ اس وقت ایک آدمی کی جان خطرے میں ہوتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے چونکہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت آپ لال بتی پہ نہیں رکتے اور نکلتے دندناتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اس قانون سے اوپر سے نکل جاتے ہیں. جب ایک انسان کی جان کا مسئلہ ہو، آپ لال بتی پار کر جاتے ہیں اور خلاف ورزی نہیں ہے، تو جہاں تمام بنی نہ ہوئے انسان کی جان کا مسئلہ ہو، ان کو بچانے کی فکر ہو، ان کا پیڑا پار لگانے کی فکر ہو، تو وہاں پہ کیا ان چھوٹے چھوٹے قوانین کی پابندی لازمی ہوگی؟ اگر ہم یہ روزمرہ کی مثالیں دیکھ لیں تو ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ پروردگار کو چاہیے یہی تھا کہ جب اس دنیا کو بچانے والا آئے اور پوری دنیا اور انسانیت خطرے میں ہو تو ان تمام قوانین کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور وہ آئے اور اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو، یہ قانون بھی روکنے والا نہ ہو کہ صاحب جب تک اس سپرمیٹوزون اور اووم نہیں ملیں گے آپ پیدا نہیں ہو سکتے، یہ قانون ان کے لیے معطل کر دیا جائے. یہ عقل کا تقاضا ہے. جو مذہب کی طرف سے اعتراضات ہوئے آپ کی پیدائش پر، لوگوں نے کہا کہ صاحب دیکھیے، کہہ رہے کہ عقل مند لوگ تو ہر جگہ پڑے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں سب سے پہلی انجیل جو لکھی گئی وہ ہے مرقس کی انجیل، یہ متی اور لوقا وغیرہ تو بعد میں لکھی گئی ہے، مسیح کی یہ ایسی پیدائش کا تذکرہ کہ آپ کی والدہ کنواری تھی، یہ آپ کو مرقس میں ملتی متی میں ملتی ہے اور لوقا میں ملتا ہے. یہ جو سب سے پہلی انجیل مرقس ہے اس میں ہے ہی نہیں ان کی والدہ کے کنواری ہونے کا ذکر. تو معلوم جو ہوتا ہے کہ شروع میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت مریم کنواری تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ویسی ہی ہوئی تھی جیسے عام بچوں کی ہوتی ہے. لیکن جب وقت گزر گیا تو ایک افسانہ یہ گھڑ لیا گیا اور کہا گیا کہ صاحب یہ جو ہے وہ کنواری سے پیدا ہوئے، ورنہ اگر ایسی بات ہوتی تو پہلی انجیل میں ہوتی، اس میں تو ہی نہیں. ان لوگوں نے یہ کہا، ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہی پہلی انجیل جو مرقس کی انجیل ہے اس میں صرف یہی نہیں کہ آپ یہ تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کنواری تھی، بلکہ یہ بھی تذکرہ کہیں نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوئے. یعنی مرقس میں کہیں بھی آپ کی پیدائش کا ذکر ہی نہیں ہے، تو کیا یہ مان لیا جائے کہ حضرت مرقس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ پیدا بھی ہوئے ہیں؟ یعنی آپ کی پیدائش کے قائل نہیں ہیں لیکن آپ کے معجزات بیان کر رہے ہیں، آپ کی وفات کا تذکرہ کر رہے ہیں، مردوں کے بعد جی اٹھنے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ کسی چیز کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ اسے مانتے نہیں ہیں یا وہ بات آپ تک پہنچی نہیں ہے. اس سلسلے میں مذہب جو آپ کی مدد کرے سو کرے، لیکن لسانیات لنگوسٹکس آپ کی تھوڑی سی مدد کرتی ہے. میں عام روزمرہ کی مثالیں دیتا ہوں مذہب سے ہٹ کے. آپ نے مجھ سے پوچھا آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، میں نے کہا 2000. اس کا کیا مطلب ہے؟
میرے یہ کہنے سے 2000 سے آپ کیا مراد ہے؟ کہ میرے پاس 2000 کتابیں ہیں، لیکن نہ تو میں نے میرے پاس کہا، نہ کتابیں ہیں کہا، صرف 2000 کہا، اور آپ نے مطلب یہی سمجھا کہ 2000 کتابیں ہیں، یہ نہیں سمجھا 2000 روپے ہیں، 2000 کتے میں نے پالے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہے. ایسی صورت میں بلکہ یہ کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں اور میں کہوں کہ میرے پاس 2000 کتابیں، تو آپ کہیں گے یار آپ کوئی مریخ سے آئے ہیں جو اس طرح سے بولتے ہیں. ہم ایسے تو نہیں بولتے، ہم تو یہ کہتے ہیں 2000 معلوم ہو رہا ہے، باقی فضول بکواس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو باقی چیز کا ذکر نہ کرنا اس وقت بھی ضروری ہو جاتا ہے جبکہ مفہوم واضح ہو اور اس کی ضرورت پیش نہیں آئے، تو ہم فضولیات نہیں کہتے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر میں بیٹھا ہوا ہوں اپنے مسلمان دوستوں کے درمیان اور ہم وہاں پر بات یہ کریں کہ یار جو کھانا پینا ہے کھا لو، رمضان شریف آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ان لوگوں کے لیے جو رمضان شریف کے تصور سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے تو واقعی بڑا مشکل ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. کہ رمضان صاحب آ رہے ہیں تو رمضان صاحب آتے رہے، کھانے سے کیا روکتے ہیں؟ انہوں نے کوئی قانون پاس کیا ہوا ہے؟ ڈنڈے مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہی ہے کہ کھا لو رمضان صاحب آ رہے ہیں، کہ رمضان صاحب کے اکاؤنٹ میں کھانا ہے کہ وہ آ کے پیمنٹ کریں گے. 525 غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں جہاں رمضان کا تصور نہیں ہے. یہ نہ بھی معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف کے کھانے پر پابندی ہوگی، تو ابھی جو کچھ جان بنانا ہے بنا لو، اس وقت نہیں بنے گی. لیکن ہم ان چیزوں کی وضاحت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے معاشرے میں جن لوگوں سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان شریف میں کیا ہوتا ہے. لیکن اگر میں کسی انگریز سے بات کرنا چاہوں تو مجھے وضاحت کرنا پڑے گی، اور مجھے کہنا پڑے گا بھائی رمضان شریف آ رہے ہیں، اس مہینے میں یہاں پہ کھانے پہ پابندی ہوتی ہے، ہوٹل تک بھی نہیں کھلتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، باہر کھائیں گے تو آپ کو لوگ ماریں گے، چالان بھی ہو جائے گا، اندر ہو جائیں گے، ضمانت بھی نہیں ہوگی بھائی، اس لیے ابھی جو کچھ کرنا ہے کر لو. اپنوں میں بیٹھ کے یہ بات کی تفصیل نہیں بیان کرنا پڑتی، کیونکہ ہم اس سے واقف ہیں. تیسری مثال یہ ہے کہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ آج 1997 کے بارے میں، اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب 1997 میں پورے سال ختم ہونے والا ہے، تو سن 1997 میں ہم نے کتنی ترقی کی، اقتصادی ترقی. ایک صاحب لکھتے ہیں تو وہ 1997 جنوری سے شروع کر کے دسمبر کے آخر تک لے آتے ہیں اور تمام کا جائزہ لیتے ہیں. دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ہم جس زمانے میں بات کر رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کا زمانہ ہے، تو یہ پہلے بھی آئے تھے، تو لہذا اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے کیا ترقی کی اس کا جائزہ لیا جائے. تیسرے صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم چونکہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم 1947 سے لیں گے کہ اس وقت ہمارے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے. تو دو افراد نے 1947 سے لے کے 1992 یا 95 تک کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. ان کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک 1992 سے 1995 میں پاکستان نہیں تھا، یا پاکستان میں ترقی نہیں ہوئی کہ نہیں، وہ ان کے موضوع سے خارج ہے. اگر کوئی بات ہمارے موضوع سے خارج ہوتی ہے تو ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے یا ہم مانتے نہیں ہیں. میں اکنامکس پہ کتاب لکھ رہا ہوں تو ضروری ہے کہ میں اس کے بارے میں کیمسٹری کا بھی ذکر کروں، مجھے آتی ہے، مجھے معلوم ہے، میں نے پڑھی ہے. لیکن اس کا ذکر نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کیمسٹری نہیں آتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کیمسٹری کے علم سے ہی اس کو منکر ہوں کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اور 525 مضامین کا میں تذکرہ نہیں کرتا اکنامکس کی کتاب میں، کیونکہ وہاں ذکر کی ضرورت، وہاں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. تو ذکر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہماری بات موضوع سے خارج ہوتی ہے. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ مرکز کی انجیل جو شروع ہو رہی ہے وہ وہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ جہاں پہ حضرت مسیح کی تبلیغ کی دور شروع ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے حضرت یحییٰ کو لے کے چلتے ہیں. تو پہلے کی جو 30 برس ہیں وہ ان کے موضوع میں نہیں ہے، اس لیے نہ وہ پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں، نہ آپ کی کنواری سے پیدائش ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، نہ کسی اور قسم کا کوئی تذکرہ کرتے ہیں. نہ تو انکار ہے ان واقعات کا اور نہ ہی ان سے لا علمی ہے، کیونکہ کسی چیز کا ذکر نہ کرنا اس چیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس چیز کو جانتے ہی نہیں. بعض اوقات ہم مصلحتاً کسی چیز کا ذکر نہیں کرتے، ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی فرض کیجئے کہ میں نے آپ میں سے کسی صاحب سے 500 روپے ادھار لیے تھے اور کہا تھا کہ ایک ہفتے میں لوٹا دوں گا. آپ شرافت میں مجھ سے ذکر ہی نہیں کر رہے, اور ایک ہفتہ کیا بہت دن ہو گئے. تو آپ اس کا تذکرہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کہتے مجھ سے. میرے سامنے بیٹھ کے جیب میں ہاتھ ڈال کے 5 روپے کا لون نکالتے ہیں, 1-2 چونیاں نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ مجھے احساس دلا رہے ہیں, بھائی تم نے 500 لیے تھے, تو میرے پاس یار 5 روپے رہ گئے, کچھ تو شرم کر لو, دے دو. آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, کہہ بھی گئے. دوسرا آپ کے پاس طریقہ یہ ہے کہ آپ میرا نام نہیں لیتے, آپ کسی اور سے بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار آج کل زمانہ ہی ایسا خراب ہے یار, وہ فلاں صاحب جو ہے نا ان کو وہ دیے تھے 10 روپے, انہوں نے کہا تھا یار 2 دن میں لوٹا دوں گا, وہ ایک ہفتہ ہو رہا ہے لوٹا کے نہیں دیا, اور آج کل تو آخری تاریخیں آ رہی ہیں 10 روپے کے, آج کل تو 10 پیسے کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو آپ مجھے احساس دلا رہے ہوتے ہیں. یہ ذکر آپ نے نہ کر کے بڑی شرافت کا ثبوت دیا. آپ ذکر کر دیتے دوسروں کے سامنے تو لوگ کہتے کہ آپ ٹھیک ہے نہیں دیے تھے, وہ تو بدتمیز تھا ہی نالائق تھا, لیکن آپ تو شریف آدمی تھے, سب کے سامنے تو اسے ذلیل نہیں کرنا تھا. تو یہ ذکر نہ کرنا شرافت کی دلیل ہوتی ہے. بعض دفعہ بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن ہم دوستوں کے سامنے بیٹھ کے ان کا ذکر نہیں کرتے. بہت گہرے دوستوں کو الگ بات, وہ عام طور پر نہیں کرتے. تو جن لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ صاحب چونکہ اس انجیل میں ذکر نہیں ہے تو لہٰذا اس آدمی کو معلوم ہی نہیں تھا یا اس کا قائل ہی نہیں تھا, یہ غلط ہے. کچھ اور لوگوں نے ایک اور عقل مندی کی ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہوئی, یہ متی کی پھیلائی ہوئی ہے. اس نے حوالہ دیا ہے خود یسعیاہ کی کتاب کے 7:14 کا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی, اور وہاں آپ عبرانی میں اٹھا کے دیکھیے تو وہاں پہ علمہ لکھا ہوا ہے. علمہ کا مطلب کنواری نہیں ہوتا بلکہ بالغ عورت ہوتی ہے, ترجمہ غلط کر دیا, اس کے اوپر پوری کہانی گھڑ دی. اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایسے ایسے لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی اور یہ دلیل پیش کی کہ جن کے آگے اگر آپ عبرانی میں علمہ لکھا ہوا رکھ دیں اور اسے پوچھیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, تو وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, بچے نے کیڑے مکوڑے بنا دیے ہیں. لیکن وہ بھی یہ دلیل پیش کرتے ہیں, کیونکہ مغرب میں یہ دلیل پیش کی گئی, اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مغرب میں اور ہمارے یہاں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر مغربی معاشرے میں کوئی عورت بالغ ہے اور کنواری نہیں ہے تو سوائے مذہبی علاقوں کے حلقوں کے اور کہیں اس پہ اعتراض نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں اگر وہ کنواری نہیں ہے اور بالغ ہے, اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے, تو ہمارے یہاں اس کو رجم کرنے کی, سنسار کرنے کی سزا موجود ہے. وہاں قانون نہیں ہے اس کو مرتا کا کہ اگر وہ راضی تھی تو. یہاں پہ راضی ہے یا نہیں تھی کچھ بھی ہے, آپ سنسار کر دیں. ہمارے یہاں یہ مفروضہ ہے کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے لڑکی کی اور وہ بالغ ہے تو وہ ابھی تک پاک دامن ہوگی. تو اس مفہوم کو حضرت متی نے واضح طور پر بیان کیا کہ آپ کنواری تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یونانی زبان میں پارتھینوس یا کنواری ترجمہ حضرت متی نے نہیں کیا ہے. یونانی زبان کا جو عہد عتیق کا ترجمہ ہے جس کو سپٹوجنٹ کہتے ہیں, ترجمہ سبینیا, وہ مسیح کی پیدائش سے بھی 250 سال پہلے کا ہے, اور اس میں یہ ترجمہ پارتھینوس موجود تھا. تو انہوں نے وہی ترجمہ نقل کیا ہے کہ جس کو وہ یہودی مانتے تھے. یہ بالکل وہی ہے جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی جماعت کا آدمی ہے تو مودودی صاحب کا ترجمہ پیش کرتے ہیں, شیعہ ہے تو آپ عرفان علی کا ترجمہ پیش کرتے ہیں, کوئی بریلوی ہے تو آپ احمد رضا صاحب کا ترجمہ پیش کرتے ہیں, دیوبندی ہے تو آپ تھانوی صاحب کا ترجمہ پیش کرتے ہیں, اس کے مسئلہ کے مطابق چیز لکھ رہے تھے, انہیں سمجھا رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہودیوں کے یہاں وہ ایک ترجمہ پہلے سے رائج تھا یونانی زبان میں, تو خود ترجمہ کرنے کے بجائے انہوں نے وہی نقل کر دیا کہ تمہارے یہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ وہ کنواری ہوگی, اب اس کا کیا جواز ہے تمہارے پاس, انکار کیسے کرتے ہو؟ تو اگر الزام کسی پہ لگانا ہے تو حضرت متی پہ مت لگائیے, ان مترجمین پہ لگائیے جو مسیح سے بھی 250 سال پہلے ترجمہ کر گئے تھے, اور جبکہ ابھی تک یہ مسیح نہیں آئے تھے اور آپ کے کنواری خاتون سے پیدا ہونے کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا. تو اگر ہم ان تمام جو بھی دلائل پیش کیے گئے ہیں آپ کی اس سلسلے میں آپ کے خلاف، تو معلوم ہوتا ہے کہ تنقیدی جائزہ لینے سے ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ ایک اور صاحب نے دلیل پیش کی، مولانا محمد علی صاحب نے، جو لاہوری احمدی فرقے کے تھے، اپنی تفسیر میں جو قرآن مجید کی تفسیر لکھی، انہوں نے کہا صاحب اس کی غلط فہمی اصل میں یہ ہوئی کہ شرافت کی زبان استعمال کی گئی ہے۔ بات یہ کہ حضرت یوسف نے شادی سے پہلے خود ہی حضرت مریم سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے تھے، تو اس کو چھپانے کے لیے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ اس وقت سے پہلے پیدا ہو گیا، تو اس کو چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ صاحب بات یہ ہے کہ صاحب یہ تو کواری تھی اور روح القدس کی قدرت سے حملہ پائی گئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے انجیل کو قطعاً مطالعہ نہیں کیا، حالانکہ وہ ایک سیمینری میں بھی پڑھے، ان کے پاس بی ڈی کی بھی ڈگری تھی۔ بات یہ ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت کے چھٹے مہینے میں حضرت مریم جو ہے وہاں پر گئی، جبکہ حضرت علیشبہ کا چھٹا مہینہ چل رہا تھا، تو اس کے بعد آپ واپس آئی، اس کے بعد آپ کو یہ سب جو ہے خبر پہنچائی گئی کہ آپ، کہیں پر بھی یہ انڈیکیشن موجود نہیں ہے، پوری بائبل میں آپ پڑھ جائیے کہ صاحب یہ ہو کہ آپ وقت سے پہلے پیدا ہو گئے تھے، کہیں اگر یہ کوئی بات ہوتی تو معجزے کے طور پر شاید کسی زمانے میں عیسائی اس کا بھی ذکر کرتے کہ صاحب دیکھیے باقی جو ہے وہ 9 مہینے اور 10 دن میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے سیدنا جو تھے وہ تو صاحب 6 مہینے میں پیدا ہو گئے تھے، کسی نے نہیں کہا، پر انہوں نے کہاں سے وہ کر کے لے آئے کہ وقت سے پہلے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک اور صاحب نے، اسٹراؤس نے یہ الزام لگایا ہے کہ حضرت زکریہ کے اور حضرت مریم کے ناجائز تعلقات تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جن حضرت زکریہ پر الزام لگایا گیا ہے ان کے بارے میں انجیل میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اور ان کی زوجہ محترمہ دونوں ضعیف تھے اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے، یعنی اس پہ الزام لگایا گیا جو کام بےچارا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہودیوں کا یہاں ایک کتاب ہے تولدیت یشوع، اور اس میں یہ الزام لگایا گیا کہ ایک یہودی، ایک رومی سپاہی تھا جس کا نام پینتھرا تھا، اس کے مسیح سے حضرت مریم سے ناجائز تعلقات ہو گئے تھے، تو لہذا آپ اس کے جو کہ بچے ہوئے، تو لہذا بن پینتھرا لوگ کہتے تھے، لیکن اس پینتھرا کو بگاڑ کے متی نے پارتھینوس یا کواری کر دیا۔ اس کی تردید میں اور آپ کریں تو عجیب سا لگتا ہے، خود ایک یہودی یوسف کلاوزنر، جس نے جیزس آف نازرت کتاب لکھی، عبرانی میں لکھی تھی، بعد میں اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، جرمن میں بھی ان صاحب نے لکھی، اس میں انہوں نے یہی روایت بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ کسی متعصب یہودی کی گھڑی ہوئی ہے، اور یہ بہت بعد میں گھڑی گئی، تقریباً مسیح کی پیدائش کے 200 سال بعد، اس نے زبان کا تجزیہ کرنے کے بعد خود اس یہودی عالم نے یہ کہا ہے، کہ لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے، کوئی ہمعصر شہادت موجود نہیں ہے آپ کے بارے میں کہ اس قسم کی کوئی بات ہو۔ کچھ لوگوں نے ایک اور جواب نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یہودی آپ کو یہ گالی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ناجائز اولاد ہیں، دیتے ہوں گے، لیکن کسی کو اگر آپ گالی دے دیتے ہیں تو کیا اس سے حقیقت ثابت ہو جاتی ہے؟ ہم آپ کتنی گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی، صرف چڑانے کے لیے ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ اس میں کہا گیا ہو۔ لیکن اس میں ایک جو فرق محسوس کرنے کی بات ہے جو مجھے پہلے واقعی معلوم نہیں تھا، فادر ریمنڈ براؤن کی جب میں نے کتاب پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ ہاں ایک فرق ہے، ہم عام طور پر ورجن برتھ کی بات کرتے کہ آپ کی پیدائش، لیکن فادر ریمنڈ نے کہا کہ نہیں، ورجن برتھ کی بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیو ٹیسٹامنٹ میں کہیں بھی ورجن برتھ کا کوئی ذکر نہیں ہے، ورجنل کانسیپشن کا ذکر ہے، کہ جس وقت آپ کا حضرت مریم کے استقرار حمل ہوا اس وقت وہ کنواری تھی، یہ نہیں کہا گیا کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے کہ اس وقت بھی وہ کنواری رہی تھی، یہ ایک عقیدے کی بات ہے، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فرق ہے کہ صاحب جس وقت آپ کا عمل ٹھہرا تو تو آپ اس وقت کنواری تھی، اس وقت تک آپ کے کسی سے ناجائز تعلقات نہیں تھے اور جائز تعلقات بھی نہیں تھے، دونوں ہی نہیں تھے، تو آپ اس سے مبرا تھے. اس پہ ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ بھائی جب دنیا کا ایک قانون چلا آ رہا ہے کہ مرد اور عورت کے امتزاج سے بچے پیدا ہوں گے، تو یہاں پہ خدا کو کون سی آپ پریدے کے قانون توڑ کے رکھ. ایک تو میں نے آپ سے پہلے اشارہ کہا کہ اگر جو بشری قوانین ہیں تو ماں فوق البشر کے لیے وہ ویسے بھی توڑے جانے چاہیے. دوسری یہ کہ اس کا جواز کیا تھا کہ کوئی ہے کہیں، پہلے تو کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ صاحب ایسا ہوگا. حضرت متی پیش کرتے ہیں کہ صاحب یسعیاہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو بات پایہ تکمیل کو پہنچی، لیکن کوئی جواز پیش نہیں کیا گیا کہ ایسا کیوں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ مسیح کی زندگی پہ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اتنی عجیب ہے نہیں. جب آپ اس دنیا سے گئے، تشریف لے گئے، تو آپ اس طرح سے تشریف نہیں لے گئے جیسے سب لوگ تشریف لے جاتے ہیں. آپ کا انتقال ہوا تو دوسرے لوگوں سے مختلف طور پر، یا تو انسان سوتے میں مر جاتا ہے کچھ نہیں کہتا، اور اگر جیتا جاگتا ہو اور اس کو لوگ تکلیف پہنچا رہے ہوں، ظلم و استبداد اس پہ کیا جا رہا ہو، اس کی جان لی جا رہی ہو، تو عام طور پر آدمی بد دعائیں دیتا ہوا مرتا ہے. آپ کا انتقال جب ہوا تو آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں دے رہے ہیں کہ پروردگار انہیں معاف فرما دیجیے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کی زمانہ جاہلیت ہے، اس سے صرف نظر فرمائیے. اس کے بعد جب آپ اس دنیا سے گئے تو لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ مرتا ہے پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر سے پھر نکلتا نہیں ہے، قیامت سے پہلے اس کے کوئی امکانات نہیں ہے، زندہ ہو کے نکلنے کے نہیں. آپ اس کی ہڈیاں ویسے نکال دیں وہ الگ بات ہے، لیکن زندہ ہو کے نکلنے کے امکانات نہیں ہیں. لیکن آپ نے، یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے زندہ کیا ہو، بلکہ آپ خود زندہ ہو باہر نکل آئے، کیونکہ باہر سے کوئی نہیں آیا، آپ اندر سے ہی نکلے. تو آپ کا اس دنیا سے جانے کا طریقہ کار مختلف، پھر آپ سے پہلے کوئی آسمان پہ بھی نہیں گیا. اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو آدمی آسمان پہ جا رہا ہے اس کے لیے آپ نے پہلے سے فتویٰ دیا ہے کہ آسمان سے آتا وہی ہے جو آسمان میں ہوتا ہے. تو اگر آپ گئے ہیں تو آپ پہلے وہاں ہوں گے، آپ کا مسکن وہی تھا، عرش معلیٰ تھا. تو جب عرش معلیٰ والا اس دنیا پہ آئے گا تو کیا عرش والے پہ آپ فرش کے قوانین لاگو کریں گے؟ یہ تو مجھ پہ اور آپ پہ لاگو ہوتے ہیں. ہم یہیں رہتے ہیں، یہیں مرتے ہیں، ہم نہ کہیں سے آئے نہ کہیں جا رہے ہیں. ہم کہتے ضرور ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے جا رہے ہیں، لیکن پیدا یہیں پر ہوتے ہیں اور یہیں پہ ہم دفن ہوتے ہیں. آپ آئے دوسری دنیا سے اور دوسری دنیا کو چلے گئے، تو ظاہر ہے کہ آپ پر یہ قوانین لاگو نہیں ہوتے تھے. تو جب آپ اس دنیا میں آئے تو آپ کا آنا بھی دوسرے لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کا جانا مختلف تھا. جس طرح سے دوسرے لوگ آتے رہے آپ اس طرح سے نہیں آئے. اس میں کہ آپ کا جس طرح سے آپ یہاں دنیا میں تشریف لائے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گواہی بڑی کمزور ہے. گواہی کس کی ہے؟ کتاب اس سلسلے میں کئی گواہی موجود ہے، متی میں موجود ہے اور لوکا میں موجود ہے. متی میں جو گواہی ہے وہ حضرت یوسف کی زبانی ہے، تو ہم مرد کی گواہی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ حضرت یوسف ہی نے خواب میں دیکھا، فرشتے نے خواب میں ان سے آ کے یہ کہا کہ ایسا ہوا ہے. سب خواب جتنے بھی ہیں وہاں پر، اور فرشتے کا آنا ہے حضرت یوسف کے پاس ہے، آپ کے جو حضرت مریم کے جو بعد میں شوہر بنے. لوقا کی انجیل میں فرشتہ آتا ہے تو حضرت مریم کے پاس آتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو انہیں سے کرتا ہے، جواب دیتی ہیں تو وہی دیتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ عورت کی گواہی یہاں پر قابل قبول ہے، کیونکہ مسئلہ عورت کا ہے، عمل عورت کے ٹھہرا ہے، مرد کے نہیں ٹھہرا. اب سوال یہ کہ عورت کی گواہی ہم تک کیسے پہنچی؟ ہم نے پہلے سائنس کی بات کی تھی نا. عورت کی گواہی ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ کے ذریعے سے پہنچی جو ڈاکٹر تھا. ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے پیدا نہیں ہوتے، ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہوتا. اور اسی ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش جس وقت ہوئی تو آپ کی والدہ کنواری تھی. اب اگر اس ڈاکٹر کو بےچارے کو پریشانی پیش نہیں آئی تو ہم جیسے مریضوں کو کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ ان کے تجربے میں نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے, لیکن شہادت اتنی بڑی تھی کہ ڈاکٹر کو اپنی کیس ہسٹری میں لکھنا پڑا کہ یہ جو ہے یہ کنواری تھی. میں کیا کر سکتا ہوں, میرا تجربہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن اس کے ساتھ تو یہی ہوا ہے, میں کیا کروں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت کی جو گواہی ہے اگر متی میں ہوتی, میں نہیں مانتا, سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایک عورت کسی غیر مرد کو اس قسم کی بات نہیں بتاتی, کبھی نہیں بتائے گی. ہاں, عورت ڈاکٹر کو سب کچھ بتا دیتی ہے. تو لہذا ڈاکٹر کو اس نے بتایا کہ صاحب میرے یہ ہوا, اس طرح سے ہوا, یہ ہوا, وہ ڈاکٹر سے نہیں چھپا سکتی, ڈاکٹر کو بتائے گی, دوسرے آدمی کو نہیں بتائے گی. تو وہاں ڈاکٹر کی گواہی ہے, اس لیے قابل قبول ہے, اور وہاں پر آپ کے کنواری ہونے کا واضح طور پر تذکرہ موجود ہے. یہودیوں کے یہاں جو متی کی گواہی ہے, یہودیوں کے یہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کنواری خواتین جو ہے وہ بچے دیتی ہیں اور وہ جائز ہوتے ہیں. تو لہذا متی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہانی گھڑنے کا, حضرت لوکا کے پاس اس کہانی کو قبول کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا, کیونکہ آپ ڈاکٹر تھے. لیکن ڈاکٹر ہونے کے باوجود آپ نے قبول کیا تو آپ نے پوری تصدیق کر لی ہوگی یہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں. اب میں نہیں جانتا کہ کیسے انہوں نے تصدیق کی, ان کے کہنے پہ صرف اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا. ایک ڈاکٹر کو کیسے اعتبار آئے گا کہ جو آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا مریضہ بیٹھی ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے؟ اب وہ تو بہتر جانتے ہیں, لیکن ان کی عمر اسی میں گزری تھی تو وہ بہتر طور پر جانتے تھے کہ یہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہی ہیں. آپ کبھی ڈاکٹر سے جھوٹ بول کے دیکھیے, اگر واقعی ڈاکٹر ہے تو آپ سے پہلے کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ غلط بیانی سے کیوں کام لے رہے ہیں, یا صحیح صحیح بتا دیں, میں تو ڈاکٹر ہوں, مجھ سے تو مت چھپائیں. تو اگر وہ غلط بیانی سے کام لیتی تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے, آپ کیسی بات کر رہی ہیں, اور یہ فرشتے ورشتے آپ بیچ میں اٹھا کے لے کے آئی, رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں, ہماری ڈاکٹری میں تو کوئی فرشتے نہیں لکھے ہوتے. یعنی یہ وہ ڈاکٹر وہ باتیں قبول کر رہا ہے جو کہ سائنس کے آدمی قبول نہیں کرتے, تو معلوم ہوتا ہے کہ دلیل اتنی واضح تھی کہ اس سے انکار نہیں کرتے تھے, اور یہ وہی والدہ ہے. اب ان کے ساتھ آپ اٹھ رہی ہیں, بیٹھ رہی ہیں, ظاہر ہے کہ ان میں سے, اور وہ ظاہر ہے کہ صرف مرد ہی نہیں تھے, ان میں خواتین بھی ہوں گی, اور خواتین بھی تھی. تو عورت اس سلسلے میں پہلے تو مرد سے بات ہی نہیں کرتی, ڈاکٹر سے اگر غلط بات کرتے تو چلو مان لیا, لیکن خاتون خاتون سے اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولے گی, بتا دے گی. شاید آپ نے کسی کو بتایا ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس کوئی اور رپورٹ آپ کے خلاف ہوتی, لیکن یہ بھی نہیں تھا. پھر یہ کہ آپ اس وقت جب بعد میں ان صحابہ کرام کے ساتھ ہیں, ان کی والدہ کی حیثیت سے بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ کی پوری عمر کی تاریخ جو ہے واقعات بتا رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بولنے والی تھی یا سچ بولنے والی تھی. کیونکہ اگر آپ کا کہیں سے جھوٹ ثابت ہو جاتا تو ڈاکٹر فوراً کہتا بھائی آپ تو جھوٹی ہیں, میں تو آپ کی مانتا ہی نہیں ہوں, آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. لیکن کیونکہ وہ بات بھی لکھ رہے ہیں تو تصدیق کر رہے ہیں کہ نہیں, آپ نے کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ اس بات کا تذکرہ کرتی اور چرچا کرتی تو آپ کا فائدہ تھا, یہ بھی تھا امکان تھا کہ آپ کو سنسار کر دیا جاتا, لیکن ایک معجزہ بھی ہو جاتا کہ ہمارے گھر میں معجزہ پیدا ہوا ہے. لیکن وہاں لکھا ہے کہ جب وہ فرشتہ یہ ساری باتیں کہہ کے چلا گیا تو آپ ان باتوں پر اپنے دل میں غور فرماتی رہی, کسی سے کہا نہیں, ورنہ تو آپ جا کے کہتی کہ بھئی ایسا ایسا ہوا ہے, فرشتہ میرے پاس آیا تھا, تو آپ کے تو فوراً اٹھا لیا جاتا, کندھے میں بٹھایا جاتا, ماشاء اللہ کتنی پہنچی ہوئی ولی اللہ ہے کہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, حضرت جبرائیل بھی اس پہ نازل ہوتے ہیں, یہ تو نبی ہے بھائی, نبی پہلے اور تو ہمیں نہیں نازل ہوتے ہوئے نبی, پھر حضرت ابراہیم, حضرت جبریل, اب تو جبریل ان پہ بھی نازل ہونے لگ گئے. انہوں نے کوئی اپنے لیے کوئی کریڈٹ نہیں لیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ سیدنا مسیح کی والدہ ہے, ان کا اتنا بڑا مقام ہے, لیکن جب مسیح کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ اس وقت انہیں حضرت یوحنا کے حوالے کرتے ہیں کہ صاحب آپ انہیں لے جائیے, اپنی والدہ سمجھیے گا, اور ان سے کہتے ہیں کہ انہیں آج سے اپنا بیٹا سمجھیے گا. یعنی وہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ جا سکے, کیونکہ آدمی جھوٹ بولتا ہے کاہے کے لیے, بچوں کے لیے کہ بھائی ان کو کچھ پیسے ان کے ہو جائے آرام سے. وہ سارے اپنا ادھر لڑکیوں کی شادی ہو گئی, سب الگ الگ چلی گئی, وہ بیچاری اکیلی ہیں کہ کوئی ان کا اپنا بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو گھر پہ رکھ سکے, تو وہ کسی غیر سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے گھر پہ والدہ سمجھ کے رکھنا, ان کا احترام کرنا. تو جس نے اتنے پیسے نہیں بنائے کہ اپنا گھر بنا لیتی, تو وہ کیا اس معاملے میں جھوٹ بولنے بیٹھ جاتی؟ تو کہیں سے کوئی جواب جھوٹ بولنے کا دکھائی نہیں دیتا. یہ صحیح ہے کہ پہلے ایسا نہیں ہوا, یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے بعد بھی ایسا کبھی نہیں ہوا, لیکن یہ بھی تو صحیح ہے کہ آپ جیسا پہلے اس دنیا میں کبھی آیا بھی نہیں, اور آپ جیسا پہلے اس دنیا سے کبھی کوئی گیا بھی نہیں. جب آپ جیسا پہلے کوئی نہیں آیا تو پھر آپ کی طرح سے کیسے آ سکتا ہے؟ آپ لا ثانی ہیں, عدیم المثال ہیں, بے نظیر ہیں, کہ آپ جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا. یعنی اس معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان صفات, اس صفت میں, کم از کم اس صفت میں آپ وحدہ لا شریک ہے, پہلے کوئی نہ ایسا پیدا ہوا نہ ایسا پیدا ہوگا. تو ایسی ذات کے اوپر ان کو دوسروں سے ملا کے ان کا مقابلہ اور موازنہ کرنا, اور یہ کہنا چونکہ دوسرے معاملات میں ایسا نہیں ہوتا تو یہاں بھی نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے. ہاں, اگر آپ بالکل دوسروں جیسے ہوتے تو پھر ویسے قوانین کا آپ پر اطلاق ہوتا, کیونکہ آپ دوسرے جیسے نہیں ہیں. اور آپ نے یہ کہا بھی کہ میں اگر تم جیسا ہوں تو پھر مجھ پہ کوئی جرم ثابت کر دو, میرا کوئی گناہ ثابت کر دو, میری کوئی غلطی بیان کر دو. تم تو روز دعا مانگتے ہو, پروردگار ہماری خطائیں معاف فرمائیے, ہم غلطی کر رہے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگا کرو کہ پروردگار جیسے ہم دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں آپ بھی ہمیں معاف فرمائیے, یعنی ہم گناہگار بندے ہیں. اور آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اگر ہے الزام لگا سکتا ہے تو لگائے. تو یا آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں تم جیسا دکھائی تو دیتا ہوں لیکن تم جیسا ہوں نہیں, میری اس شکل پہ مت جانا, میری اصل تم سے مختلف ہے. تو جس کی اصل مختلف ہو تو ظاہر ہے کہ اس پہ وہ قوانین بھی لاگو نہیں ہوتے. یہ تو بالکل عین فطری عمل ہے, غیر فطری ہے ہی نہیں. اس لیے آج کل آپ یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو کتابیں مغرب میں لکھی جا رہی ہیں, جو وہ نہیں جو صاحبان ایمان ہیں بلکہ جو چند یہودی حضرات نے جو لکھا ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ تو نہیں جانتے کہ صاحب آپ جو ہے کہ ہم یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ کی پیدائش جو ہوئی تو آپ کی والدہ کنواری تھی, لیکن ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ اوروں کی طرح سے پیدا ہوئے, کیونکہ شواہد اس بات کے ملتے ہیں کہ آپ اوروں سے مختلف تھے. یعنی یہاں تک کہ ربی کلاؤزنر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ صاحب انہوں نے کہا کہ میں تو یہ مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے مسیح کے بارے میں غلط فیصلہ کیا تھا, اور شاید اسی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم شہر شہر اور ہر ملک ملک مارے مارے پھر رہے ہیں. اگر ہم نے اس وقت صحیح فیصلہ کیا ہوتا تو آج ہمیں عزت کا مقام حاصل ہوتا. اور انہوں نے یہ دعوت دی اپنی قوم کو ایک ربی ہوتے ہوئے کہ آئیے ہم اس موضوع پر نئے سرے سے غور کریں اور دیکھیں کہ اگر ہمارے بزرگوں نے غلط فیصلہ کیا تھا تو ہم اس پہ قائم نہ رہیں, ہم صحیح فیصلہ کر لیں. میرا بھی یہی ہے کہ اگر ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے غلط فیصلہ کیا تھا تو ضروری نہیں کہ ہم اس غلط فیصلے پر قائم رہیں, ہم صحیح فیصلہ کر لیں. اگر وہ نہیں پہچان پائے تھے تو ہم پہچان لیں. اگر وہ ان کو انسان سے فوق نہیں سمجھ پائے تھے تو ہم سمجھ لیں, کیونکہ ہم آپ کی جب پوری زندگی پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں آپ انسان تھے, لیکن یہ بھی کہ آپ جو کچھ کرتے تھے وہ انسان کر نہیں پاتا ہے, وہ بھی کسی کے بس کا نہیں ہے, نہ کوئی اس طرح سے آتا ہے, ना कोई इस तरह रहता है ना इस तरह कोई जाता है। और अजीब बात है कि आपने तमाम जिंदगी गुजार दी, जैसे मैंने आपकी वालदा के बारे में कहा कि उन्होंने कोई घर नहीं बनाया इसलिए दूसरे के हवाले किया गया, और आपने भी ये कहा कि ये जो तुम परिंदे देखते हो और जो जानवर देखते हो ये मुझसे बेहतर है। परिंदे रात को जाके अपने घोंसलों में सो जाते हैं, जानवर अपने भट में अपने गारों में चले जाते हैं, लेकिन मैं जो इंसानियत का रहबर हूं, इंसानियत का नुमाइंदा हूं, जिसको उर्दू तर्जुमे इब्ने आदम कहा गया है, इंसानियत का रहबर, इंसानियत का नुमाइंदा, मेरे लिए सर छुपाने की जगह नहीं है। जैसे आपके लिए सर छुपाने की जगह नहीं थी, उसी तरह से आपकी वालदा के लिए भी सर छुपाने की जगह नहीं थी। और बात यह है कि जब आप पैदा हुए थे उस वक्त लिखा हुआ है कि आपके लिए कोई जगह नहीं थी उस सराय में, आप इस दुनिया में गरीबुल वतन थे। ये दुनिया आप यानी सबके लिए जगह थी लेकिन आपके लिए कोई जगह नहीं थी, यानी आपकी पैदाइश के वक्त लोगों ने अमली तौर पर आपको ठुकरा दिया था कि आपके लिए ऐसे आदमी की हमारे पास कोई जगह नहीं है जो इतना मुख्तलिफ हो। हम तो अपने जैसा चाहते हैं कि कुछ हमें जवाब भी मिल सके, हम बदमाशी करें तो हम मिसाल भी पेश कर सके, फलां साहब भी तो ऐसा करते हैं, बड़े साहब करते हैं तो हम क्यों नहीं करें। लेकिन आप तो हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहे, सारे रास्ते बंद किए चले जा रहे हैं, तो हम फिर किसकी मिसाल देंगे। तो आपको दुनिया ने उसी वक्त रद्द कर दिया था, आपकी पैदाइश के वक्त अमली तौर पर। और जब आपका इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी आप देखे कि आपको आम कब्रिस्तान में दफन नहीं किया गया, क्योंकि आप मुल्क के बागी की हैसियत से मसलूब किए गए थे, आपको सजा दी गई थी, तो आप मुजरिम थे। तो आम कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जा सकता था कि हजरत यूसुफ अरमतियाई ने आपके लिए अपनी जो उन्होंने अपनी कब्र खुदवा रखी थी कि जब मैं मरूं तो मुझे इसमें दफन कर देना, तो लिहाजा उसमें आपको दफन कर दिया गया। आप इस दुनिया में आए तो गरीबुल वतन थे, गए तो गरीबुल वतन थे, पैदा हुए तो वो मां का घर नहीं था, दफन हुए तो वो अपनी कब्र नहीं थी। जिसका इस दुनिया में कब्र तक अपनी ना हो, जो किसी पंगूड़े को अपना ना कह सके कि ये मेरा है, ये झूला वो है जिसमें मैं झूला हूं, तो उस आदमी को तो जाहिर है कि दुनिया से मुख्तलिफ होना ही चाहिए। और यही मुख्तलिफ उसके होने की वजह है कि 2000 बरस होने को आए लेकिन दुनिया भूलती नहीं है। मैंने एक मिसाल पेश की थी, अब मैं फिर पेश करता हूं, और वो ये है कि जिस चेक के ऊपर तारीख ना पड़ी हो बैंक नहीं लेता। और जब आप तारीख लिखते हैं कि 12 दिसंबर सन 1997 तो आप गवाही दे रहे होते हैं, शहादत दे रहे होते हैं कि मसीह को पैदा हुए 1997 बरस हो गए हैं। आपकी पैदाइश का हवाला दिए बगैर या आपका हवाला दिए बगैर आप अपने पैसे बैंक से नहीं निकलवा सकते, तो आपको जन्नत में घुसने देगा कोई? हम भी कोई नहीं घुसने देता। तो आपकी जात है ही मुख्तलिफ। तो इस मुख्तलिफ जात का मैं समझता हूं कि जब दिन मनाया जाए, अगर कोई दिन मनाना है तो पहले तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर कोई दिन मनाना है तो वो मुख्तलिफ अंदाज में होना चाहिए। उसकी पैदाइश पे हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं होना चाहिए, उसकी पैदाइश पे वो कुछ नहीं होना चाहिए जो हम और औरों की पैदाइश पे करते हैं। ना वो रक्स होने चाहिए, ना वो नाच होना चाहिए, ना वो शराब होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। बल्कि जैसे आप खाली हाथ आए थे वैसे ही आपका दिन मनाया जाए, दुनिया से बिल्कुल अलग तरह, ताकि मालूम हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम जिस तरह से आप दिन मनाते हैं वो ऐसे मनाते हैं जैसे आप में और दूसरे लोगों में कोई फर्क ना हो, कि जैसे आपकी पैदाइश नहीं हुई, सदर क्लिंटन की पैदाइश हो गई है, हमने उनका मर्तबा गिरा दिया है, हमने उनको अर्शे मोल्ला से गिरा के फर्श से भी नीचे गिरा दिया तहसरा तक। तो आइए हम वादा करें कि हम उनका एहतराम करेंगे और इस तरह से करेंगे कि ताकि मालूम हो कि हां आप मुख्तलिफ हैं। एक आध बात अच्छी रह गई है, हम किसी के पैदा होने पर जब सालगिरह मनाते हैं गीत गाते हैं, केक काटते हैं, ये सारी खूबियां करते हैं, लेकिन कोई उसकी पैदाइश के ऊपर कलामुल्लाह की तिलावत नहीं करता। ये एक रस्म अच्छी रह गई है कि आपकी पैदाइश पे कलामुल्लाह की तिलावत होती है कि ये कलिमतुल्लाह का की विलादत मुबारक है, आपकी ये ईद मिलाद है। क्योंकि जब कलिमतुल्लाह पैदा हो तो फिर आप कलामुल्लाह की तिलावत कीजिए ताकि आपको मालूम हो। ये एक अच्छी रस्म रह गई है, इसको बाकी रखिए, बाकी से अगर जान छुड़ा लें तो अच्छा है। शुक्रिया।